أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فإنه ناصر خير معين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو علم عرفان کے تعارف اور آشنائی کے بارے میں ہو رہی تھی اور آج اس کی 14ویں نشست آپ کے سامنے موجود ہے اور جو گفتگو ہو رہی ہے گزشتہ 2-3 نشستوں سے وہ منزل و مقامات عرفان کے سلسلے میں ہو رہی ہے, تو جس میں ہم نے سب سے پہلے ارادے کے اوپر گفتگو کی, ارادہ وہ آتش عشق یا چنگاری محبت ہے کو جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور انسان کو دوائی حقیقت یا حقیقت کا جواب دینے کے لیے آمادہ و تیار کرتی ہے. اور اس ارادے کے بعد جس کو ایک اور جگہ پر یقظہ کہا جاتا ہے, یقظہ غوث یقظہ یعنی بیداری, اور پھر جو ہے کہ جس میں انسان ارادے کے بعد جو ہے دوسری منزل میں وارد ہوتا ہے وہ ہے تمرین و ریاضت, کہ جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ تمرین و ریاضت جو ہے وہ تین اس کے در حقیقت مقاصد ہیں کہ جہاں پہ انسان تمرین و ریاضت کے ذریعے سے ان تینوں کو حاصل کرتا ہے. امور خارجہ سے مربوط چیزوں کو دور کرنے کے لیے, اپنی توجہ کو خدا کی طرف معطوف کرنے کے لیے, اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنے کے لیے, اور اپنی باطن کو حقیقت و آگاہی سے ہمکنار کرنے کے لیے لطیف اور آرام و نرم بنانا ہے. اور پھر ہم نے بتایا تھا ان میں سے ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ مدد کرنے والی چیزیں ہیں کہ جن کو انجام دینے سے انسان میں توجہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ پہلے مقصد یعنی ماں سوا اللہ سے اور اشتغالات دنیا سے دنیاوی ایکٹیویٹی و سرگرمیوں سے اپنے آپ کو ہٹاتا ہے, یا اس نقطے کی طرف اشارہ کریں, یا ایکٹیویٹی سے مراد کام کاج اور محنت و مشقت اور جاب اور پڑھائی کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ انہی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کی طرف متوجہ رکھنا ہے. پھر دوسرا تھا کہ انسان اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کی طرف لے کے جائے, تو جہاں پہ عبادات حضور قلب کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ, اچھی آواز کے ساتھ, اور کسی معلم اخلاق, کسی پند و نصیحت کی درس اور محفل میں شریک ہو کر اس کی نصیحت کو سننا. اور چوتھا ہے وہ اپنے روح کو نرم و لطیف بنانا, جس کے لیے لطائف اور حکمتوں میں غور و فکر اور عشق عفیف یا پاکیزہ محبت ضروری ہے. خوب, اب اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ انسان جو ہے جب آگے بڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ انسان میں جو ہے یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ان سے آشنا ہوتا چلا جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی یہ ارادہ اور ریاضت جو ہے ایک خاص میزان تک پہنچتی ہے, ایک خاص مرحلے تک, تو یہاں خلسہ یا ربائش ایجاد ہوتی ہے جہاں پہ ایک نور اس کے دل میں آتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے, بجلی کی تیزی کے ساتھ یہ نور آئے گا اور چلا جائے گا, اور یہ لذت جو ہے اس کے لیے بہت آشنا ہوتی ہے اور بہت ہی لذیذ ہوتی ہے, جس کے آنے سے جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اور جس کے جانے سے وہ رنجیدہ ہوتا ہے. اس کو عرفا کی زبان میں اوقات کہا جاتا ہے. اوقات یعنی ریاضت کے بعد انسان کے قلب پر نور الہی کا چمکنا اور اس کا چلا جانا. بعض اوقات یہ اوقات بالکل ایک سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے اور بعض اوقات کئی منٹ اور کئی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اس کو ہم آگے پڑھیں گے. ارادے میں نہیں ہوتا, ریاضت کے نتیجے میں, کئی ماہ ریاضت کے بعد, کئی سال ریاضت کے بعد انسان جو ہے وہ سال نہ پہنچتا ہے کہ وہ عبادات کی پابندی, یہ ساری چیزوں کو نفس امارہ کو چھوڑ کر نفس مطمئن طرف آنا, اپنی روح کو لطیف بنانا, اچھا ایسی غذا, ایسا لباس, ایسی چیز کے جو در حقیقت اس کو آمادہ و تیار کر سکے اس کی روح کو. آخری چیز کہتا ہے کہ روح کو لطیف بنانا ہے, تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اوقات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے 2 سال، ہو سکتا ہے 4 سال، ہو سکتا ہے 6 سال. اسی لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے عرفان کو بغیر استاد کے آپ انجام نہ دیں، والا اس میں گمراہی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اب بعض اوقات آپ جو ہیں وہ رحمانی آواز کو شیطانی اور شیطانی آواز کو رحمانی تصور کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ تھے کہ جو جن کو ہم نے دیکھا کہ وہ استاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک ریاضت شروع کی، وہ چھوڑ دیا اور زندگی سے قطع تعلق ہو گئے اور پھر خدا نخواستہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوا. تو کہتے ہیں کہ یہ ریاضت جو ہے یہ انسان کرتا رہتا ہے اور اتنا کام آگے بڑھ جاتا ہے. وہ ان یتوکل فی ذلک حتی یخشاہ فی غیر الارتیاد، یعنی ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ یہ اوقات اور یہ نور الہی کا چمکنا اور آنا اس کی پریکٹس میں ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ پریکٹس نہیں بھی کر رہا جب بھی وہ اس کیفیت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو ان یتوکل فی ذلک حتی یخشاہ فی غیر الارتیاب، کہتے ہیں عارف اس قدر اس کام میں آگے بڑھ جاتا ہے، اس کو کمانڈ حاصل ہو جاتی ہے کہ ریاضت کے علاوہ بھی اس کو جو ہے معمولی سے توجہ اور عنایت سے اس پہ یہ حالت و کیفیت طاری ہو جاتی ہے. فَكُلَّمَا لَمْحِ شَيْحًا عَاجَ مِنْهُ إِلَى جَانِبِ الْقُسْ، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک مختصر سی توجہ، ایک مختصر سا خیال جو ہے وہ اسے عالم قدس، عالم الہ، عالم خدا کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، یعنی خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. الہ جانب القدس یتذکر من امرہ امران، کہتے ہیں کہ نگاہ مختصر جو ہے اس کی روح کو متوجہ کر دیتے خدا کی طرف، یعنی آن واحد میں جو ہے وہ متصل ہو جاتا ہے اور اس کی اس کا کام اور اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ تمام چیزوں میں خدا کے جلوے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، خدا کا نور جو ہے اسے نظر آ رہا ہوتا ہے. اس طرح ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کثرت و وحدت کی. مثلا ضرور نہیں کہ بہت بڑا ذکر پڑے گا وہ پھر اس کی روح متوجہ ہوگی. بعض اوقات کسی انسان کو دیکھے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا دیکھنا اسے خدا کی، کسی جانور کو دیکھے گا اس کا دیکھنا خدا کی، کوئی جملہ سنے گا تو کیا ہے کہ وہ متوجہ ہو جائے گا. جیسے کہ ایک مجتہد تھے، وہ بیٹھے وضو کر رہے تھے آداب اور دعاؤں کے ساتھ، ایک شخص آیا، اس نے وضو کیا، جلدی جلدی نماز پڑھی، زور اثر کی اور یہ جا وہ جا، تو انہوں نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا یہ تو مولانا، یہ تو پوچھ لیں گے مجھے. انہوں نے کہا کچھ نہیں کر رہا تھا. یعنی کچھ تو کرنے آئے تھے بیٹا، بتاؤ. میں نے کچھ نہیں، بس ایسے ہی آئے تھے. انہوں نے کہا بتاؤ. کہا کہ یہ کہنے آئے تھے خدا میں باغی نہیں ہوں، جیسی نماز پڑھتا ہوں الٹی سیدھی پڑھ لیتا ہوں، بس میں باغی نہیں ہوں، میں نماز تیری نہیں چھوڑوں گا، آؤں گا ٹکر ماروں گا، چاہے ٹکر مارنے والی نماز پڑھ لے گئی، باغی نہیں ہوں میں، سر جھکانے ضرور آیا ہوں. تو کہتے تھے جب ان پہ وج تاری ہوتا تھا کبھی کبھی تو وہ یہی جملہ دہراتے تھے، خدائے وانے باغی نہیں. مجتہد جب کیفیت تاری ہوتی تھی وہ کہتے تھے خدائے میں باغی نہیں، وہ جملہ جو ہے نا ان کو متوجہ کر دیتا ہے. تو بعض اوقات ایک جملہ، ایک انسان کا عمل جو ہے وہ انسان کو ان کو متوجہ کر دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ تمام چیزوں میں خدا کو نور، ما رأیتو شیئن الا رأیتو اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ. ام المومنین سے منظور ایک روایت ہے کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس کے ساتھ، اس سے پہلے اور اس کے بعد خدا کو دیکھا ہے. ہر چیز میں خدا کا جلوہ، کہ جس طرف آگ اٹھاؤں تیری تصویریں ہیں، یعنی خدا کی تصویر نظر آ رہی ہے. در حقیقت خدا، در حقیقت کیا ہے کہ وہاں پہ خدا کا جلوہ نظر آ رہا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کثرت و وحدت. کثرت کیا ہے؟ در حقیقت خدا سے ہٹ کر چیزوں کو دیکھنا. وحدت کیا ہے؟ خدا کی نگاہ سے سب چیزوں کو دیکھنا. آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کی بیوی بچے، آپ کا آرام، آپ کی اسٹڈی، آپ کی گاڑی، آپ کی موٹر سائیکل، آپ کی جاب، آپ کی پڑھائی، آپ کی ہر چیز جو ہے یہ کیا ہے؟ کثرت ہے. سب الگ الگ ہے. آپ کی ماں الگ ہے، آپ کا باپ الگ، آپ کا چھوٹے بھائی الگ، آپ کا بڑا بھائی الگ، آپ کا جسم الگ، آپ کے کپڑے الگ، کپڑوں کا رنگ الگ، کپڑوں کا وزن الگ، آپ کے دن اور رات الگ، ٹھیک ہے نا، آپ کی پڑھائی الگ، آپ کا آفس الگ، آپ کی جاب الگ، آپ کا گھر الگ، گھر کا کرایہ الگ، موٹر سائیکل الگ، گاڑی الگ، سب الگ الگ ہے. سب کا اپنا اپنا ماس ہے، سب کا اپنا وزن ہے. یہ کیا کثرت ہے؟ لیکن سب کو اگر میں ایک نگاہوں سے دیکھوں वो क्या है, वो वहदत की निगाह, यानी मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी जॉब, मेरे बीवी बच्चे, मेरी पढ़ाई, मेरे कपड़े, सब जो हैं वो क्या हैं, वो सब जो है वो खुदा के लिए हो जाए। जिसको कहा कि कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मौत व ज़िंदगी भी। पहले कहा कुल इन सलाती, सलात वो नुसुक, कहा नहीं उससे बढ़कर वो क्या है, मेरी इबादत व आमाल। फिर क्या कहा, कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया, मेरी ज़िंदगी पूरी और मेरी पूरी मौत जो है वो लिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये आला तरीन दर्जा वहदत का है। तो कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, वो फयकादु यरल हक्का हो फिकुल शैइन, वो हर चीज़ों में हक को देख रहा है, हर चीज़ में खुदा का जलवा नज़र आ रहा है, हर चीज़ में खुदा का रंग नज़र आ रहा है। वलअल्लहु इला हाज़ल हद हो, यहाँ तक जब पहुँचता है तो ये एक ख़ास मंजिल कहलाती है कि जो आरिज़ होती है, आरिज़ होती नहीं, वक्ती तौर पर आती है। उरूज़ करना, आरिज़ होना, कहते हैं ना आपको कोई आरिज़ा लाहक है, उर्दू में कहा जाता है आरिज़ा, यानी वक्ती तौर पर कोई बीमारी आप पे आ गई, आरिज़ होती है। हो कहते हैं कि आरिफ़ इस मरहले और मंजिल में है, उस पर आरिज़ होती हैं और जो है उस पर कभी गलबा करती हैं, कभी चली जाती हैं। जब ये आती हैं तो उसके अंदर एक 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 शोर और एक वलवले की और शौक़ की कैफियत पैदा होती है। जैसे कि आपका इंतहाई बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त आने वाला हो तो आपके दिल में एक हलचल होती है, यार वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। और जब वो आ जाता है और जब आप उससे मुलाकात कर लेते हैं तो क्या होता है कि वो हलचल मज़ीद तेज़ हो जाती है। बाज़ औक़ात होता है ऐसा कि आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ऐसे ही होता है ना, नहीं होता है, ख़त्म हो जाती है, तेज़ हो जाती है देखने के बाद। तो कहते हैं कि बाज़ औक़ात गलबा करती हैं और उसकी उसके आराम और सुकून को दर तबाह बर्बाद कर देती हैं। और अगर कहते हैं कि ये जो कैफियत होती है, ये अगर आप उसके बराबर में बैठे हों तो आप महसूस करेंगे यहाँ है लेकिन ये यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये कहीं और मुतवज्जे। और ये चीज़ हमने अपने उस्ताद मोहतरम आगा जाफर नकवी साहब में देखी कि वो जब गौर व फिक्र में होते थे या नमाज के बाद, कभी कभी खुसूसन ज़ोहर असर की नमाज के बाद वो बैठते थे तो उनकी कैफियत वही होती थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है जो चीज़ें आज मैं पढ़ रहा हूँ, काश कि मैं उस ज़माने में पढ़ चुका होता तो हम उनको इतने तंग न करते। अब हम लोग होते थे, कोई काम है, कोई सहारा है, कोई सवाल है, कोई जवाब है, वो उस कैफियत में होते थे कि हम बयान नहीं कर सकते। अब समझ में आ रहा है कि वो इंसान कितना कैफियत में होता है। और फिर उसको कोई आप थके हुए हों, बहुत अच्छी नींद आ रही हो और कोई आपको जगा दे, कितना गुस्सा आता है आपको, यार अभी तो आँख लगी थी, अभी तो नींद आई थी, जगा दिया। आरिफ जो है ना, वो जब उसका राबता होता है ना, औकात उस पर क्या है, नूर इलाही मी बारद अपनी बारिश कर रहा होता है, वो लज्जत में होता है। और फिर ऐसे में आके कोई आपको डिस्टर्ब करे, आपको कितना बुरा लगेगा, लेकिन आरिफ जो है उसे बुरा फील नहीं करता क्योंकि वो अपने नफ्स के लिए नहीं कर रहा, खुदा के लिए कर रहा है। एक और रहता है जनाब ज़हरा के पास, उसने आगे एक सवाल किया, जवाब दे दिया, फिर दूसरा सवाल किया, जनाब ज़हरा ने फिर जवाब दिया, उसने कई सवाल किए, फिर शर्माने लगी। जनाब ज़हरा ने क्या मसला है, कहा कि मैं आपसे इतने सवाल कर रही हूँ, आपको तंग कर रही हूँ बार बार। जनाब ज़हरा ने कहा, तुम तंग नहीं कर रही हो, ये मेरी खिदमत है, मैं तुम्हारी खिदमत कर रही हूँ, दीन की खिदमत कर रही हूँ, मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ। खुश हो रही है जनाब ज़हरा, आरिफ को अगर कोई इस हालत से निकाल दे, जो जो नफ्स परस आरिफ होगा वो उकता जाएगा लोगों से, लेकिन जो खुदा परस मुवाहिद होगा वो कभी नहीं उकताएगा। तो हम देखते थे कि वो उस आलम में होते थे कि बैठे होते थे लेकिन उनकी रूह जो है वो आलम कुस की से मुतसिल होती थी। मौलाना आगा जाफर नकवी साहब, मौलाना रज़ी जाफर साहब के बड़े भाई मरहूम वाक़ियन, और ये वो शख्सियत थे कि जिन्होंने सबसे पहले इमाम खुमैनी के कलाम की शरह बयान की। कि जब आर्ट्स काउंसिल में नुमाइश लगी थी तो वहाँ इमाम खुमैनी की चहल हदीस की शरह आई थी, चार अहदीस की शरह, जिसको आयतुल्ला अहमद फैरी ने लिखा था। आयतुल्ला अहमद फैरी इमाम खुमैनी के एक शागिर थे जिन्होंने इमाम खुमैनी के कलाम को लिखा था। चार यूँ कहूँ अहादीस, चहल हदीस उस ज़माने में नहीं आई थी, चहल हदीस की चार शुरू की अहादीस की शरह आई थी। वो जब देखा तो उन्होंने जो है उस किताब को उठा लिया और उन्होंने उसका तर्जुमा भी कर दिया। तर्जुमा कैसे करते थे, हम मैं या कोई और दोस्त जो थे वो टेप रिकॉर्ड होता था, वो इतने बड़े बड़े टेप रिकॉर्ड होते थे उस ज़माने में ना, तो वो ले जाते थे कैसेट लगा के जो है वो रिकॉर्ड करते थे, तो वो फारसी को उर्दू में पढ़ते थे, लिखे नहीं करते थे, और फिर हम लोग उसको लिख लिया करते थे। तो वो बास औकात बैठे बैठे सुभान अल्लाह क्या कहने, यानी इस तरह के जुमले कहते थे, यानी वाकई एहसास होता था कि ये शख्स जो है वो इस दुनिया में नहीं है। कायद शहीद की और आगा जाफर साहब मरहूम की जो पहली मुलाकात हुई है गाड़ी में, कायद शहीद को जब पता चला कि यहाँ पे एक ऐसी रूहानी शख्सियत है जो कायद शहीद उनके घर पे आए, बहुत एहतराम करते थे कायद शहीद आगा जाफर साहब मरहूम का, और कायद शहीद का एहतराम भी आगा जाफर साहब मरहूम बहुत करते थे। तो कहते हैं कि वो आए और गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कहा मैं अंचोली जा रहा हूँ दर्स देने के। हमने अंचोली में दर्स सकते थे, पीर के दिन होता था रात 9 बजे। तो कायदे शहीद ने कहा कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, तो कायदे शहीद छोड़ने आया, तो आप यकीन कीजिए कि आगा जाफर साहब बहुत आराम और सुकून से चला करते थे, जो मोमिन की निशानी है। उस दिन तकरीबन दौड़ते हुए आए वो अंदर, दौड़ते हुए आए, कहने ये कायद आ गए, कायद आ गए, यानी कायद के मुखातिब किया, आगा साहब आ गए। हम सब दौड़े, हम सब ने इल्तिमास किया उनसे कि आगा साहब आइए, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे कहीं और मेरा वादा है। ये पहली मुलाकात थी बकौल आगा जाफर साहब के, और आरिफ जो वरफा होते हैं ना वो एक ही नज़र में पहचान देते हैं। तो कायदे शहीद से आगा जाफर साहब मरहूम ने पूछा कि बताइए कि इमाम खुमैनी की किताबें कैसी हैं, तो उन्होंने कहा इमाम खुमैनी की सारी किताबें इरफानी हैं, वाकई ऐसी शख्सियत का मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उस शख्स का बैठना, उसका उठना, उसकी नमाज, उसकी इबादत, उसका अखलाक, उसका दर्स, ये बस जुमले आज तक याद हैं कि वो शख्स जिस तरह कहता था, जो उसकी इबादत थी, जो उसकी नमाज थी, यानी वाकई लगता था कि ये खुदा को देख रहा है, वाकई लगता था ये खुदा को महसूस कर रहा है। खुदा रहमत करे उन पर, उनके दर्जात को आली मुताली फरमाए, और हमें उनके मवाइज़ हसना पर अमल पैरा उनकी तौफीक अता फरमाए। बस जुमले आज तक उनके दरस अखलाक आज तक कानों में हैं, आज तक उनकी आवाज़ है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है। तो कहते हैं कि जब वो बैठते थे ना तो वो क्या है उस दुनिया में होते थे, फिर हम लोग कहते थे आवा साहब, बाज़ औक़ात होते 3-3 दफ़ा आवाज़ देनी पड़ती थी उनको, आवा साहब, फिर हम रुक जाते थे एहतराम, फिर दिया 2-3 मिनट गुजर, आवा साहब, फिर आवा साहब खामोश हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं तो वो कहीं और हैं, फिर तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, बाद 5 दफ़ा मसलन उनको आवाज़ देने के बाद, फिर वो जब मसलन मुतवज्जो होते थे, कोई मुतवज्जे दे रहा है, मुतवज्जे कर रहा है, आवाज़ दे रहा है, फिर वो जवाब देते थे। यानी वो आज समझ में आता है वो शख्स किस कैफियत में होता था, आज अंदाज़ा होता है कि हम कितनी अज़ियत करते थे उनको अपने सवालात या अपने काम की वजह से, लेकिन वो कभी नाराज़ नहीं हुए, कभी उन्होंने जो है वो मुंह नहीं बनाया, कभी जो है उन्होंने जो है बुरा नहीं माना, क्योंकि उनका ये जो कुछ था सब खुदा के लिए था, और अपने शागिर्दों की जो तरबियत करते थे वो खुदा के लिए होता था। तो कहते हैं कि अगर कोई उसके पहलू वो बराबर में बैठा हो ना तो मुतवज्जो के ये शख्स कहाँ है। तो जब मैंने ये पहली दफ़ा ये जुमला पढ़ा ना, उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकयान ये शख्स कहाँ था, वाकयान ये शख्स कहाँ था, यानी अजीब, मैं बता नहीं सकता। बाद अब मुझे जितना जितना याद आता जा रहा है ना, वो चीज़ मुझे वाजे होती जा रही है। ثم انه لتبلغ به الرياضه مبلغا ينقلب وقته سكينه। कहते हैं कि ऐसा ऐसा क्या होता है कि उसकी मुजाहिदत, उसका जिहाद, उसकी रियाजत, उसकी रूहानी तवज्जो यहाँ तक पहुँचती है कि जो वक्त है ना कि नूर आता है और चला जाता है, नूर आया तो खुश हो गए, नूर चला गया तो अफसरदा हो गया, वो सकीना में तब्दील हो जाता है, सुकून में तब्दील हो जाता है, ठीक है ना। वो चीज़ जो गाहे बगाहे आती थी, अब वो क्या है, वो थोड़े और लंबे अरसे के लिए आती है, ठीक है ना, और उसकी आराम, उसके आराम और सुकून को तबाह बर्बाद कर देती थी। अब क्या है, उसकी रूह जो है उस नूर से आशना हो जाती है। अब वो नूर आता है तो ज़्यादा थोड़े अरसे के लिए आता है, और तदरीजन इस तकरार की वजह से उसकी रूह में एक उनसियत पैदा हो जाती है उस रूह है उस नूर इलाही से, और उस ये नूर का आना जो है थोड़े ज़्यादा अरसे के लिए उसकी रूह में क्या मुस्तकर हो जाता है, उसके आराम व सुकून का सबब बनता है। और जब वो चला जाता था नूर औकात में, तो क्या होता था कि उसमें रुबाइश की, खालसा की कैफियत पैदा होती थी, ठीक है ना। तो वो आता था चला जाता था, ठीक है ना, लेकिन अब जो है वो अम्र मानूस में तब्दील हो जाता है। अब वो परेशान नहीं होता, अब उसकी कैफियत जो है वो उससे बढ़कर हो जाती है, वो छोटी छोटी चीज़ों में परेशान नहीं होता, वो नूर के आने से दर हकीकत बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा, वो नूर के चले जाने से नाराज़ नहीं होगा, बल्कि ये जो एक कैफियत थी ना तेज़ी से आती थी चली जाती थी, अब ये तेज़ी से नहीं आएगी, अब ये आएगी तो तेज़ी से लेकिन अब ये जाएगी नहीं, क्योंकि दिल मानूस हो गया है। दिल जो है जिसको इमाम सादिक ने फरमाया, अल-क़ल्ब हरमल्लाह है वला तस्कुनु हरम अल्लाह गैर अल्लाह, दिल अल्लाह का हरम है, अल्लाह का घर है। इस हम हरम इलाही में, इस बैत इलाही में अल्लाह के अलावा किसी और को न बनाओ। लिहाजा एक मानूसियत और उनसियत पैदा हो जाती है कि गोया ऐसा महसूस होता है कि वो हमेशा हम नशीन हक है, ये हमेशा खुदा के साथ ज़िंदगी बसर करता है, ये खुदा के साथ उठता बैठता है, और बहजत सुरूर जो है उसमें हासिल हो जाता है, एक ख़ास कैफियत। वयस्तम तोफ़ी हब बहजतिन, कहते हैं यहसल लहू मारिफतन मारिफतुन मुस्तकर्रतुन कअन्नहा सोहबतुन मुस्तमिरा, उसको वो कैफियत पैदा होती है जो मुस्तमिर होती, कंटिन्यू होती है, उसके दिल पर रुक जाती है। वयस्तम चौफ़ी हब बहजतिन, और उसके आने से वो एक ख़ास लज्जत और सुरूर और कैफियत और बहजत महसूस करता है। फ़ैदा इनकलबा फ़ैदा इनकलबा अनहा इनकलबा हैरान, खूब कहते हैं कि इंसान जब उससे ही कैफियत जाती है तो वो उस वक्त नाराज़ होता है। नाराज़ से मरद यह है कि अफसरदा होता कि कैफियत क्यों चली गई, यानी वो थोड़े अरसे के लिए क्यों खुदा की महफिल में था, क्यों खुदा की बारगाह में थोड़े अरसे के लिए महसूस कर रहा था। लिहाजा वो क्या करता है, वो उस इस वजह से दर हकीकत उसका दिल मलूल और रंजीदा होता है कि मैं ज़्यादा अरसे के लिए खुदा के नूर को क्यों नहीं महसूस कर रहा हूँ। नाराज खुदा पे नहीं हो रहा है, नाराज भी हो रहा है कि मैं कम वक्त के लिए क्यों खुद, क्योंकि अभी वो तमरीन हासिल नहीं हुई है, जब तमरीन मुकम्मल होगी तो वो फिर हमें वक्त खुदा की बारगाह में खुद को महसूस करेगा। नूर आएगा फिर वो औकात नहीं होगा, औकात कह के आया और चला गया, आया और चला गया, जलवा दिखाया और गायब हो गया। अब क्या है, मुसलसल क्या है कि वो जब तमरीन कर रहा है तो उसमें क्या है वो उनसियत बढ़ती चली जा रही है। तो अब पे एक सेकंड था, अब 10 सेकंड, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा हुआ, फिर आधा घंटा उस कैफियत बहजत और सुरूर और खुशी में है। जब वो चला जाता है तो ये अफसरदा होता है कि मैं इतनी जल्दी क्यों खुदा से दूर हो गया, खुदा का नूर मुतवज्जली क्यों नहीं हो रहा मेरे ऊपर। एक वक्त था कि रसूलुल्लाह पे वही नहीं आती थी तो आप बहुत ज़्यादा मुस्तरिब और परेशान थे, वो कैफियत पैदा नहीं हो रही थी। وَلَعَلَّهُ إِلَى هَذَا الْهَدِ يَظْهَرُ عَلَيْهِ مَا إِذَا فَإِذَا تَغَلْغَلَ فِي هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ قَلَّ ظُهُورُ عَلَيْهِ فَكَانَ وَهُوَ غَائِبٌ ظَاهِرًا وَهُوَ ظَاعِنٌ مُقِيمًا, कहते हैं कि शायद ये मरहला आरिफ तक पहुँचे और उसकी जो अंदरूनी कैफियत खुशी की और अफसोस की है वो उससे ज़ाहिर होने लगे, और जो दरहगी उसके पास होगा वही महसूस करेगा। कहते हैं कि आयतुल्लाह ताबाताबाई को उनके हालात से वाकई पता चलता था कि वो यानी साहिब इरफान हैं। उनको एक सेब दिया गया खाने के लिए, आप यकीन करें कि वो सेब लेके कई मिनट तक उसको देखते रहे, तो उनके शागिर्द ने या बेटे ने कहा आगा ये सेब तनावल में फरमाइए, कहेंगे मैं ये देख रहा था खुदा की क्या कुदरत है, यानी उस सेब में भी खुदा के नूर को देख रहा होता है, वो सेब में भी खुदा के नूर को देख रहा होता है। तो कहते हैं जो लोग करीब होते हैं वो उनके हालात से आशना होते हैं, उनको पता होता है ये किस कैफियत में है, ये खुशी की कैफियत में है, یا یہ غم کی کیفیت میں ہے نور خدا کے چھٹ جانے سے، غم کی کیفیت میں، یہ نور خدا کے آ جانے سے بہجت و سرور اور خوشی کی کیفیت میں ہے. یہ آشنائی جو نور الہی سے ہے یہ مزید تیز سے تیز اور زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک آہستہ آہستہ اس کے آثار جو ہیں وہ مزید گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں، مزید نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ عارف اپنی ریاضت اور اس مرحلے سے ایک اور کامل مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، جہاں پر وہ مختلف کیفیات کو اپنے ساتھ جمع کر لیتا ہے. اس کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی؟ فکانا ہوا غائب و ظاہراً وہو غائن مقیماً. بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ غائب و پنہاں ہوتا ہے لوگوں سے، یعنی لوگوں کے درمیان تو موجود ہوتا ہے لیکن حقیقتاً لوگوں کے درمیان نہیں ہوتا. اس کو مولا علی نے آگے بیان کیا ہے، توجہ رکھیے گا. وہ کیا ہے کہ وہ کامل تک مرحلے تک پہنچتا ہے کہ وہ غائب و پنہاں ہوتا ہے لوگوں سے، لیکن اس کی روح جو ہے وہ کہیں اور، یہ جسم تو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے لیکن روح کہیں اور متوجہ ہوتی ہے، جس کو میں نے کہا استاد مدن آغا جعفر نقوی صاحب مرحوم. اور در حال ہی کہ وہ کہیں اور ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ لوگوں کے نزدیک ہوتا ہے، یعنی وہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتا اور نہیں ہوتے ہوئے بھی ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ آگے آئی نزلہ ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے. خوب، اب کہتے ہیں کہ اسی چیز کو مولا متقیان نے یہاں بیان کیا ہے، حجم بہم العلم علی حقیقت البصیرہ. علم نے یہ علم ظاہری نہیں ہے، یہ علم عین الیقین ہے. علم نے ہجوم کیا ہے، منکشف ہوا ہے، نورانی ہوا ہے علم، علی حقیقت البصیرہ. علم جو ہے وہ بصیرت کے سانچ جو ہے، علم جو ہے، علم و معرفت جو ہے وہ ان کے قلب پر ہجوم آور ہوتی ہے، ان کے قلب پر جلوہ افروز ہوتی ہے، ان کے قلب پر ظاہر ہوتی ہے. وباشر روح الیقین، اور روح یقین کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں، ملتے ہیں. مباشرت وہ والی مباشرت مراد نہیں ہے، مباشرت یعنی کیا ہے کہ مل جاتے ہیں. در حقیقت مباشر اسی لیے کہا جاتا ہے، عربی میں مباشر لائف کو کہا جاتا ہے، لائف ٹرانسمیشن کو مباشر کہا جاتا ہے. صحیح، یعنی لائف ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. چلے پہلے آتا تھا مواصلاتی سیارے سے براہ راست پی ٹی وی سے آتا تھا، اس میں خاص قسم کا ایک وہ میوزک چلتا تھا، ٹھیک ہے نا. مباشر لکھا، مباشر یعنی زندہ، فارسی میں زندہ کہا جاتا ہے لائیو. تو کہتے ہیں کہ باشر روح الیقین، یہ لوگ جو ہوتے ہیں خدا والے، اہل خدا، یہ روح یقین کو لمس کرتے ہیں، یعنی روح الیقین تک پہنچ جاتے ہیں، یقین کی روح تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں وَاسْتَلَانُوا مَا اسْتَوْعَرَاهُ الْمُطْرَفُونَ، کہتے ہیں کہ یہاں پر اہل لذت کے لیے دشوار ہے. مطرفون وہ دولت میں ڈوبے ہوئے افراد کہ جو خدا سے غافل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. لہذا ان کے لیے یہ اس چیز سے نزدیکی اور زندگی پیدا کرتے ہیں جس کو مطرفون سمجھ نہیں سکتے. وَأَنِسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ، اور اس چیز سے انس و انسیت اور محبت اور قربت حاصل کرتے ہیں کہ جس سے اہل جہل جو ہے وہ ناشنا ہوتے ہیں. اصل جاہل وہ ہے کہ جس کو یہ حقیقت ہی نہیں پتہ ہو. وَصَحِبُ الدُّنْيَا بِأَبْدَانِ، یہ دنیا میں تو اپنے جسموں کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ، یمشی فی الاسواق، وہ چلتا پھرتا ہے، وہ یاکل، وہ کھاتا ہے، نبی ہمارا ایسا ہے، لیکن اس کی روح کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہارے ساتھ زندگی بسر کرتا ہوں. اور روح عرفانی کیا ہے؟ یوحا الیا، لیکن وہی مجھ پہ آتی ہے. یہ کیا ہے؟ صاحب الدنیا بے ابدان، وہ دنیا میں مادی زندگی بسر کرتے، کھاتے پیتے، بی بچے، جاب ہے، لیکن ان کی روحیں کیا ہیں؟ وہ ارواحہ معلقت بمحل اعلیٰ، لیکن ان کی روحیں ہر آن و حل میں اس محل اعلیٰ، اس علی اعلیٰ، اس حضرت حق کی بارگاہ سے کیا ہے؟ متصل اور مربوط ہوتی ہیں، معلقتاً معلق. اسی کو امیر المومنین علیہ السلام نے بھی کہاں پہ استعمال کیا ہے؟ مناجات شعبانیہ میں. مناجات شعبانیہ اگر یہاں تو نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں آپ کو معلقتاً معلقتاً بعز قدس سے تقریباً یہی معنی ہے امیر المومنین کی زبانی، کہ تیری عزت اور تیری جلال کی بارگاہ جو خاص ہے اس سے معلق ہو جاتی ہیں ان کی روحیں. تو یہاں پہ امیر المومنین نے کہا کہ جو لوگ علم و معرفت، وہی علم ظاہری نہیں، حقیقی علم جو ان کے روح، ان کے جسم پر، ان کی قلب اثر انداز ہوتا ہے، جلوہ افروز ہوتا ہے، وہ حقیقت بصیرت کے ساتھ آتا ہے، وہ روح یقین کو حاصل کرتے ہیں، اور مترفون جن کو نہیں جانتے وہ اس لذت سے آشنا ہوتے ہیں، اور جاہل جس سے در وحشت مبتلا ہوتے ہیں یہ اسے لذت حاصل کرتے ہیں اور ان سے الفت حاصل کرتے ہیں. یہ دنیا میں تو اپنے بدنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کی روحیں جو ہیں وہ عالم قدس اور عالم حضرت حق سے جو ہے متصل ہوتی ہیں. ولعلہ الی ھذا الحد انما یتیسر لہ ھذہ المعرفہ احیانا ثم یتدرج الی ان یکون لہ متا شاء. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے تھوڑا جلدی تھوڑا دیر، تھوڑا جلدی تھوڑا دیر والی کیفیت ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ یہ امر غیر اختیاری ہوتا ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہوتا یہ نور کب آئے گا اور کب جائے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن تدریجاً پریکٹس سے، ریاضت سے، وہ ایک اور مرحلے کی طرف آ جاتا ہے کہ یہ اس کے اختیار میں آ جاتا ہے اور اس کے ارادے میں آ جاتا ہے، کہ جہاں پہ وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے اور اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے اس چیز کو اپنے لیے ممکن بنا لیتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے ثم انہ لیتقدم ھذہ الرتبہ فلا یتوقف امرہ الی مشیئتہ بل کلما لا ھذا شیئن لا ھذا غیرہ. کہتے ہیں اس کے بعد اس سے بھی آگے ایک اور مرحلہ آتا ہے جہاں پہ عارف پہنچتا ہے، اور وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ حق کو دیکھنا جو ہے وہ اس کی طلب اور ارادے پر مبنی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس کے ساتھ خدا کو دیکھتا ہے، اس کی نگاہ میں جو ہے وہ مثال کے طور پر جس چیز پہ نظر ڈالے گا اس میں خدا کا جلوہ، خدا کا نور نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا. بل کلما لا ھذا شیئن لا ھذا غیرہ. وہ اس ہر چیز کو دیکھے گا، ملاحظہ کرے گا، وہاں پہ اسے خدا نظر آئے گا. ہر چند او بے نظر عبرت و تنبہ بہ اشیاء نگاہ نہ کند. یعنی اگر وہ تنبہ اور بیداری کے ساتھ بھی نہ دیکھے تو اس چیز کو کیا ہے، اس میں خدا کا جلوہ نظر آئے گا. بس اس کے لیے ماں سے واللہ سے، اللہ سے ہٹ کر اپنا تعلق توڑنا جو ہے اور خدا سے اپنے آپ کو متصل کرنا جو ہے، اس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ خود کو خدا کی بارگاہ میں محسوس کرتا ہے، خود کو خدا کے قریب محسوس کرتا ہے. جبکہ جو لوگ خدا سے دور ہیں یا جو لوگ اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں وہ اس کو غافل سمجھتے ہیں. وہ تقریباً یہ ہے نا کہ لوگ ان کو دیوانہ اور پاگل سمجھتے ہیں. امام علی کہتے ہیں یہ دیوانے پاگل نہیں ہیں، ان کو ایک ہی اور ایک اور خطرہ لاحق ہے، یہ ایک اور جو ہے دنیا میں ہیں، تم ان کو پاگل دیوانہ سمجھ رہے ہو، پاگل دیوانے نہیں ہیں. در حقیقت یہ عشق کی منزل پر ہیں کہ یہ کسی اور جگہ پر متصل، یہ تمہارے درمیان تو ہیں لیکن در حقیقت کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہیں اور متصل ہوتا ہے. یہاں سے جو ہے وہ صوفیہ اور عرفا کا فرق پتہ چلتا ہے. صوفیہ جو ہوتے ہیں وہ پھر جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، لیکن عرفا وہ ہوتے ہیں حقیقی کہ جو لوٹ کر آتے ہیں. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کل اتفاق سے آیت اللہ حسن زادہ عملی کا ایک قول پڑا، یعنی بقول فارسی ہا جا خوردم، یعنی چونک گیا میں. انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ سے ایک وفد گیا ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ مہدویہ سے متعلق اپنی انہوں نے تفصیل پیش کی کہ آپ بتائیے اپنی نظر دیجئے، تو انہوں نے کہا اگر میں کہوں کہ ظہور رخ داده است، پڑھا ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا اگر میں کہوں کہ ظہور جو ہے وہ ہو چکا ہے تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو اور آپ کے سامنے پڑھوں ان کا قول، تو کل میں نے کل ایک مجلس پوری اس پہ پڑھی ہے، پڑھا ہے آپ نے؟ علامہ حسن رضا عمری فرمودا ظہور اتفاق افتادہ ہے، ظہور وقوع پذیر ہو چکا ہے، ظہور ہو چکا ہے. اگر مقول غیب و ظہور حضرت بطور دفعی و بدون هیچ زمین ای واقع شود، مسلماً جوامع بشری تاب این تحول شدید را نخواهد داشت، بدین علت حکمت الهی مقتضی تدریجی بودن این اتفاق عظیم است. کہتے ہیں مقول غیب و ظہور حضرت امام عصر ایک دفعہ اور بغیر مقدمے اور تیاری کے اگر ہو جائے سڈنلی دفعتاً اچانک، تو کہتے ہیں کہ انسانی معاشرے میں اس عظیم انقلاب کو برداشت کرنے کی تاب نہیں ہے. یہاں پر حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ظہور جو ہے تدریجی ہو. پھر کہتے ہیں ظہور کی دو مرحلے ہیں، ایک ظہور صغرا ہے، ایک ظہور کبرا ہے. ظہور صغرا کا آغاز ہو چکا ہے، ظہور کبرا صرف فزیکلی امام کی پریزنس جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہونا باقی. امام تو موجود ہے لیکن ظاہری طور پر امام آئیں وہ ظہور کو. پھر کہتے ہیں کہ اس کی مثال میں انہوں نے پیش کی کہ سورج اچانک نکلا تو کیا ہوگا؟ اصلا ممکن نہیں ہے اچانک سے سورج آ کے جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ پہنچا دے تو ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی. یہ اچانک جو سورج نکلتا ہے یہ نوید دیتا ہے، بتاتا ہے آماد و تیار کرو. سورج ڈوبتا ہے تو پہلے سے آماد و تیار کرتا ہے. تو کہتے ہیں امام جو ہے انسان کی معنوی اور روحانی حیات کا سورج ہے، یہ بھی ایک دن ایک ساتھ میں نکلے گا. جس طرح غیبت تدریجی تھی اسی طرح ظہور بھی تدریجی ہے. غیبت تین امام، نوے امام، دسویں امام، گیارہویں امام، ان کو ان کی زندگی آہستہ آہستہ کیا ہے غیبت کی طرف تھی. لوگوں سے قطع تعلق رکھا جاتا تھا، فوجی چھاونی میں رکھا جاتا تھا. اور پھر امام کی دو غیبتیں تھیں، ایک غیبت صغرا اور ایک غیبت کبرا. تو گریجولی تیار کرنا تھا، اسی طرح ظہور بھی کیا ہے گریجولی تیار کرنا ہے. اور فرماتے ہیں کہ وہ جملہ میں پڑھوں کہ انہوں نے کہا کہ سپس آن عارف روشن ضمیر تعملی کر دے، کچھ دیر سکوت اختیار کیا و بقاطعیت بہت محکم طریقے سے جملاتی فرمودن کچھ جملے کہے کہ باعث شد وہ جملے اس بات کا سبب بنے کہ جمع حاضب وجد آمدے، کہ واہ واہ کی کیفیت، وجد کی کیفیت سامعین پہ طاری ہو گئی. و طوفانی اشادی و سرور در دل و جان حضار پدید آمد، اور خوشی کا ایک طوفان تھا جو ان کے دلوں میں امڈ آیا. کیا فرمایا انہوں نے؟ قرائن و شواہد نشان می دہد، شواہد و قرائن اور حالات و نشانیاں یہ بتا رہی ہیں انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمہوری اسلامی یہ ایران ظہور صغرائی حضرت بقیۃ اللہ العظم و بین طلوعین حکومت جہانی و امام زمان ارواحنا فداہو می باشد. اسلامی جمہوریہ کا نظام اور نظام مقدس جمہوری اسلامی اور نظام ولایت فقیہ جو ہے یہ ظہور صغرا ہے حضرت بقیۃ اللہ العظم کا. اور بین طلوعین، بین طلوعین کیا؟ کہ جب سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے اور یعنی جب اذان شروع ہوتی ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، تو دو طلوع کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ دو طلوع کون کون سے ہیں؟ ایک حکومت جہانی ہے، ٹھیک ہے نا، جو امام کی ہے، اور ایک امام کا ظاہری وجود ہے. ان دونوں کے درمیان جو سفیدی پھیل رہی ہے، جو نور آ رہا ہے، جو سورج کی خبر دے رہا ہے. سورج آتا ہے، سورج نکلتے پہلے کیا ہے؟ آہستہ آہستہ تاریکی دم توڑتی ہے اور سفیدی جو ہے اپنے اعلان کرتی ہے. تو سورج آنے سے پہلے اعلان کر رہا ہوتا ہے میں آ رہا ہوں، ابھی سورج نکلا نہیں ہے لیکن آسمان روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی کا ظہور ہے جو صغرا ہے وہ آ چکا ہے، اور یہ سفیدی پھیل چکی ہے. سفیدی جو پھیل رہی ہے یہ اسلامی انقلاب ہے، یہ آیت اللہ زکزکی کا انقلاب ہے، یہ حسن نصر اللہ کی کا انقلاب ہے، یہ در حقیقت عالم کفر کی نابودی جس کو ولی زمان نے کہہ دیا. ولی زمان جو اس وقت ولی فقیہ ہے ہمارا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آئندہ 25 سالوں میں اسرائیل کا وجود نہیں ہوگا. ایسے ہی نہیں کہہ دیا، ہواؤں میں نہیں کہہ دیا، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ تم جتنی بھی تیاری کر لو یہ تمہارا سارا اسلحہ، رہبر نے نہیں کہا تھا کہ یہ سارا اسلحہ کس کے ہاتھ میں آئے گا، یہ سب اسلامی مقاومت کے ہاتھ میں آئے گا. سعودی عرب کو کہہ کے کہہ دا تم جو چاہے کر لو. یعنی اب یہ انتصارات اور یہ ظفر اور یہ پیروزی اور یہ وکٹری رکنے والی نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ اب وہ ظہور جو ہے، ظہور حقیقی جو ظہور طولانی جو ہے وہ امام کا ہونے والا ہے. یہ واقعاً ایسا تھا کہ لذت بخش تھا، اور میرے لیے خصوصاً کہ گزشتہ 1.5 سال پہلے بھی میں نے کچھ مطالب کو ذکر کیا تھا تو اس کی تائید مل گئی. بہرحال انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس ظہور صغرا کے لیے حقیقی معنی میں آمادگی تیاری کرنے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ظہور کبرا کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں ہم انہیں پورا کرنے میں خدا ہماری مدد فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.